لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسالة زيادة درود السلام بيج نمبر شيء فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جس نے یہ کہا اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی
صلوا على الحبيب
کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں؟
اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی روحانیت و نورانیت کے سبب حاضر و ناظر ہیں. حاضر و ناظر کے ایک معنی یہ ہے کہ ایک جگہ پر رہ کر ہر جگہ کو دیکھنا. اور تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کو مرادہ فرما رہے ہیں اور جب چاہتے جہاں چاہتے ہیں تشریف لا سکتے ہیں اور ایک وقت میں کئی جگہ بھی تشریف لا سکتے ہیں. اس کی تفصیل پڑھنے کے لیے ایک کتاب ہے, وہ تسکین الخاطر فی مسألۃ الحاضر والناظر, حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو غزالی دوراں کی یہ تصنیف میں نے ایک مولوی کو دی تھی, عالم فاضل تھا, وہ حاضر ناظر کا قائل نہیں تھا. تو میں نے جب وہ کتاب دی, اس کی بہت پرانی بات ہے, تو وہ اتنا متاثر ہوا اس نے یہ پڑھ کر بے دھڑک کا کہ بے شک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر و ناظر, اور مجھے آفر کی اس نے کہ یہ بہت ہارڈ اردو میں لکھی بھی ہے. غزالی دورہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف بہت ہارڈ اردو میں, علمی انداز ہے اس کا, تو میں اس کا آسان ترجمہ کر دوں پھر آپ اس کو چھاپو تاکہ عوام کو اس کا سمجھنا آسان ہو. اس کے علاوہ جال حق میں بھی حاضر و ناظر کی بحث ہے, اس کو آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یہ ایسا مسئلہ نہیں جو سمجھ میں نہ آیا, تو سائنس نے بہت سارے مسائل حل کر دیے. ایک جگہ پر رہ کر اس ساری معلومات سائنس کے ذریعے ہو جاتی ہے, پھر ایک وقت میں کئی جگہ پہنچنا, یہ بھی سائنس نے اب اس کا بھی نمونہ پیش کر دیا کہ ٹی وی اسٹیشن پر ایک بندہ بیٹھا ہے, بے شک وہ شرابی کبابی ہے, لیکن آپ بٹن آن کرو تو آپ کے گھر میں بھی ہے, وہ بٹن آن کرے تو اس کے گھر میں بھی ہے, دنیا کے کونے کونے میں وہ ایک آدمی ٹی وی اسٹیشن پر بیٹھے بیٹھے پہنچ جاتا ہے, تصویر کے روپ میں اس کی آواز پہنچ جاتی ہے. تو سائنس نے اتنی ترقی کر دی, جب سائنسی کنیکشن اتنے پاورفل ہیں تو روحانی کنیکشن کے تو کیا کہنے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه.
کیا یہ بات درست ہے کہ درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود پاک نہیں پڑھ سکتے؟
قرآن پاک میں مطلقاً حکم ہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی کے بعد, مطلب اللہ تعالیٰ, بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی یعنی غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو. تو یہاں قرآن پاک میں ایک تو یہ نقطہ عرض کر دوں کہ بعض یوں مطلب بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی درود پڑھتا ہے, تم بھی درود پڑھو, تو یہ نہیں جملہ ٹھیک. درود اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے نہ کہا جائے, اللہ تعالیٰ درود بھیجتا, درود مانے رحمت, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر رحمت بھیجتا ہے, وہ پڑھتا نہیں کہیں گے اس کو. تو قرآن پاک میں درود بھیجنے کا ایمان والوں کو حکم ہے. اب کس طرح درود بھیجے اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ درود پاک ضرور پڑھا, درود ابراہیم. اچھا, درود ابراہیم اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس میں تذکرہ. تو اب درود ابراہیم کے علاوہ کوئی اور درود منع بھی تو نہیں ہے, تو اس لیے جتنے بھی درود بزرگوں نے ترتیب دیے ہیں تو ہر وہ درود جو شریعت کے مطابق ہے وہ جائز. درود دعا ہے, ہمارا درود دعا ہے. یا اللہ اپنے حبیب پر رحمت بھیج, یہ دعا کی نا کہ رحمت بھیج. تو بس وہ کہ اصول یہ کہ جس کام کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ کام جائز ہے, اور اس طرح کے جائز کام کو اگر کسی نے ایجاد کیا اور مسلمان اس کو اچھا سمجھ کر کریں تو اب وہ مستحب میں داخل ہے. تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, جس نے بھی ایجاد کیا تو کروڑوں مسلمان اس کو اچھا سمجھ کر پڑھتے چلے آ رہے ہیں, تو جس نے ایجاد کیا اس کے تو وارے میارے ہو گئے. تو اس میں کوئی ممانعت کی وجہ نہیں ہے, شرن منع نہیں ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا, کیونکہ اس مفہوم کو تو ہر نمازی ادا کرتا ہے. اس کے مفہوم کو کاف خطاب کا صیغہ ہے, خطاب واحد کا صیغہ, جیسے السلام الصلاۃ والسلام علیک یعنی کاف ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام ہوں. قاضی بھی التحیات میں کہتے ہیں نا السلام علیک ایوہ النبیو, اے نبی آپ پر سلام ہو. تو یا رسول اللہ کہنے کا اگر آپ کو وسوسہ آئے تو آپ یہ التحیات کا ترجمہ دیکھ لیں. تو ہر نمازی یا رسول اللہ کہتا ہے, جب تک وہ نماز میں یا رسول اللہ نہیں کہے گا وہ نماز اس کی کیسے ہوگی؟ یا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
پیارے باپا جان, اگر کسی کو یاد نہ ہو کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی تو وہ شخص کیا کرے؟
لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے, تو 12 سال کی عمر سے حساب لگائے کہ 12 سال, اگر 12 اور 15 کے درمیان بالغ ہوا, اس کو یاد ہے کہ 14 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا, تو ٹھیک ہے. اگر یہ بھی یاد نہیں کب بالغ ہوا تھا تو 12 سال ہجری سن کے حساب سے, عیسوی سن, آپ حساب لگا لیں کہ 12 سال سے کتنے سال ہو گئے میری عمر, اس سے ظن غالب کر لیں اور قضا عمری کریں. یہ نماز کا چور میرا رسالہ ہے, اس میں یہ طریقہ دیا ہوا قضا عمری کا. رسالہ اتاریہ حصہ اول لے لیں, اس میں آپ یہ بہت کام کر کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد مرتبے میں سب سے بڑے ہیں؟
یہ جملہ صحیح نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد انسانوں میں مرتبے میں سب سے بڑے, جملہ ہی ہونا چاہیے, کیونکہ ملائکہ بھی رسول ہے, جبریل امین بھی رسول ہے, اسرافیل علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, یہ سب رسول ملائکہ ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ نے خطبے میں 12 سنا ہوگا, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حضور یہ ارشاد فرمائیے, بزرگوں کی تصویر رکھنا کیسا ہے؟
اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تصویر کے احکام پر ایک رسالہ لکھا ہے, اس میں بزرگان دین کی تصویر رکھنے کی مزید سختی سے ممانعت فرمائیے کہ یہ تو تعظیم کے لیے ہوتی ہے, اور بزرگوں کی تصویر تعظیم کے لیے نہ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
اگر شاگرد کو ڈنڈی مارتے وقت قرآن پاک پر لگ جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟
ڈنڈی لگ گئی یا قرآن پاک ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر تشریف لے آیا تو اس کا کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ ارادتاً کوئی ایسا کرے گا نہیں، اور اگر کوئی ارادتاً قرآن پاک کی توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا، کفارے کی تو حاجت ہی نہ رہی، بلکہ نئے سرے سے توبہ کرے مسلمان ہو. تو کوئی مسلمان ایسا کرتا ہی نہیں، بلکہ دیکھو نا ڈنڈی لگ گئی یا قرآن شریف ہاتھ سے چھوٹ گیا تو کتنا آدمی گھبرا جاتا ہے. تو اس میں تو یہ ہے کہ اس کے ایمان کی بات ہے کہ وہ گھبرا رہا ہے، وہ پسند نہیں کر رہا کہ قرآن شریف کا ادب بے ادبی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا حاملہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے؟
ہو جائے. یہ بہت مشہور ہے کہ حمل میں طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے. ہاں، حمل جب وضع ہو گیا، یعنی بچہ جن لیا، تو وہ عدت پوری ہو گئی. اب چاہے آٹھ مہینے کے بعد بچہ جنا، تو آٹھ مہینے تک اس کی عدت چل رہی ہے، اور اگر طلاق دیتے ہی بچہ جن دیا ایک منٹ میں، تو اس کی عدت پوری ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
کیا خودکشی کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟
جی ہاں، کوئی مسلمان اگر خودکشی کرے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا جان، یہ بتائیے کھڑے ہو کر کنگھی کرنا کیسا ہے؟
جائز ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا یہ ارشاد فرمائیے، دوسروں کی کنگھی استعمال کرنا کیسا ہے؟
دوسری کنگھی استعمال کرنا جائز ہے، مگر اس سے تنگ دستی آتی ہے. تنگ دستی آنے کی وہ بزرگوں کے قول ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن یہ کہ مسئلہ ایک جائز ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مدنی نامات میں سے ایک مدنی نام میں کسی ایک سے ذاتی دوستی سے بچنے کی ترغیب ہے، جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ دین کی خاطر پکی دوستی جائز ہے. برائے کرم اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیے.
ہاں ہاں، بہت سارے ایسے کام مدنی انعامات میں ہیں کہ جو ناجائز نہیں ہیں، مگر ان سے بچنے کی ترغیب دلائی ہے، تو ان کی حکمتیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو آج کل دوستیاں کی جاتی ہیں، جو میرا اپنا تجربہ ہے، وہ دوستی اللہ کے لیے بہت کم دیکھی ہے. ہماری دوستی کائے کو ہوتی ہے؟ بڑا استائی بھائی ہے، بیریش امرد، خوبصورت لڑکے سے دوستی کرتا ہے، اس کو اسکوٹر پہ بٹھاتا ہے، پھر میرے ایسا دیکھ لے گا تو اس کو پیچھے بٹھا دے گا. تو بے وقوف، آگے رکھو یا پیچھے رکھو، آگ تو آگ ہے، تو جلائے گی دنیا. پھر اسی کو دعائیں یاد کروائے گا، محنت بھی کرے گا، اس میں میرے پاس لائیں گے اس کو. حضرت یہ امامہ نہیں باندھتا، امامہ باندھے گا تو زیادہ اس کا روح نکلے گا. جی ہاں، امرت اگر میلا کچیلا رہے نا تو اس کا اتنا اٹریکشن نہیں ہوتا جتنا وہ ستھرا رہے اور امامہ باندھے اور زلفے بھی رکھے، تو بڑا اس کو اٹریکشن ہو جاتا ہے، اور شیطان بہت مطلب پریشان کرتا ہے اس کے لیے. نماز میں بھی اس کے برابر کھڑا رہے گا، اس سے جڑ کے کھڑا رہے گا. معاذ اللہ، یہ عام ہے، یہ مرض کو اسکوٹروں پہ بیچ میں بٹھاتے ہیں معاذ اللہ بازوں کا، امرت کو. امرت مانے خوبصورت لڑکا، یہ تو انگارہ ہے بےچارے، اس کا قصور نہیں ہے، لیکن آپ سمجھدار ہیں آگے کہ اس سے ہمارا قرب جو ہے ہمارے لیے کتنا خوفناک ہے، کتنے بھیانک نتائج اس کے آ سکتے ہیں. اب یہ کہ اس طرح کی دوستیاں تو بہت ہوتی ہیں. تو مدرسے کے طالب علموں کے تو میں نے بہت تماشے دیکھے ہیں, تو بڑے بڑے لڑکے ہوتے اور چھوٹے امرت کو لے کر بیٹھے ہوتے, لے لے کے گھومتے ہوتے ہیں, ادھر بیٹھے ہوتے ادھر تماشا بنا ہوتا. اب یہ پھر بولتے ہیں کہ علماء بولتے ہیں جائز ہے تم, میں نے ناجائز کس دن کہا ہے, اور میں تو آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں. اچھا اب آپ آ گئے اس بات پر کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, امرت تو دوستی نہیں کی, کسی بڑے نے بڑے سے دوستی کی جس میں امرت کا شائبہ تک نہیں ہے. اس میں فی زمانہ تنظیمی کاموں میں میں نے رکاوٹ دیکھی ہے کہ وہ دوستی چونکہ اللہ کے لیے تو ہے نہیں, ذاتی دوستی ہے. اب اٹریکشن کیا ہے کہ اس کی باتوں میں مزہ آتا ہے, وہ ہسمکھ بہت ہے, لطیفے بہت سناتا ہے, مزہ آتا ہے. تو مزہ کے لیے دوستی کرنی, تب ہوتا کیا کہ وہ اس کو نئے سائی بھائیوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ملتا, کیونکہ اپنی مصروفیاتیں, کاروباری مصروفیات, نوکری کی مصروفیات یا پڑھائی کی مصروفیات, اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو اس میں چاہیے یہ تھا کہ کچھ دین کا کام کر لیتے, لیکن چونکہ دوستی گانٹی ہوئی ہے تو یہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے, وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہے. اب وہ دونوں مل گئے تو ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں. اب کسی نئے سائی بھائی نے سلام بھی کیا تو وعلیکم السلام کر کے وہ دونوں امامے والے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں, اپنا خون جھڑتا ہے کہ یار یہ تنظیم کا کام کیسے کریں گے, ایک دوسرے کو چھوڑتے ہی نہیں. تو ان مانو کر کے یہ جو جوڑیاں جو بنتی ہیں یہ دعوت اسلامی والوں کو نہیں بنانی چاہیے, میں اس سے ناراض ہوں, اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے. تو میں تو آخرت کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کی جو یہ اس ٹائپ کی دوستیاں یہ وہ دوستیاں نہیں ہیں, وہ تو دوستی تو ایسی ہے کہ اللہ کے لیے دوستی ہو. اور اس کی اگر آپ مثالیں پڑھیں گے کیمیا سعادت میں تو پاگل ہو جائیں گے. کیا آپ کے دوست کو اجازت ہوگی کہ وہ آپ کے جیب سے جو چاہے نکال لیں؟ آپ بولو گے ہاں, پتا چلے گا. مجھے تو کتنے لوگ بولتے ہیں کہ حضرت ہمارا مال آپ کا مال ہے, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کا ہے. اب مانے نہیں مانے مجھے تو بولتے لوگ بولتے ہیں, لیکن میں بھی ان بیچاروں کو آزمائش میں نہیں ڈالتا ہوں. تو ایک بار اسی طرح کسی نے کہا تو میں نے اسے ہی خوش طبعی کے طور پہ اس کے جیب سے موبائل نکال دیا, میرا ہے نا چلا. اب بتائیے اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی. اور اگر وہ کار میں بیٹھے بیٹھے گھر میں کہوں کہ سائڈ میں اتر جاؤں تو کہہ دے کہ حضرت ہمارے پاس جو پوچھے سب آپ کا ہے, اور میں اگر اس کی کار لے لوں تو کیا خیال ہے, سمجھ میں آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. تو بات ایسی کرنی کیوں چاہیے کہ جو مطلب یعنی کہ جس پر ہم جس کو نبھاری. اب عام طور پہ بولتے کہ حضرت ہم تو آپ کے غلام ہیں, کو معلوم ہے غلام کس کو بولتے ہیں؟ ملازم سے بھی زیادہ غلام کے حقوق ہوتے ہیں. بس غلام ہے تو خلاص سب کاروبار گھر بار سب چھوڑو چلو پیچھے, سب غلام خدمت کرنی ہے. تو زبانی جمع خرچ ہمارے یہاں زیادہ ہے, ہماری دوستیاں ویسی دوستیاں نہیں ہیں. دوست کا مال جو ہوتا ہے وہ دوست کا ہی ہوتا ہے, دوست اس میں تصرف کرے, جو چاہے اٹھا لے, جو چاہے کھا لے, جو چاہے لے جائے. لیکن اگر وہ دوست آپ پہ لینے کی کرے گا تو آپ لڑائی کر جاؤ گے, بنے گا نہیں آپ سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا کوئی سید کسی غیر سید کی بیعت کر سکتا ہے؟
جی ہاں, سید غیر سید کا مرید ہو سکتا ہے. بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جو سید نہیں تھے لیکن ان کے بے شمار مریدین ہیں جو سید ہیں. خصوصاً ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان بھی سید نہیں تھے اور ہزاروں سید ان کے مرید. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بالکل یعنی کہ جو کم علم لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ بہت مشہور ہے کہ پیر سید بادشاہ ہونا چاہیے. اب چاہے وہ سید بادشاہ داڑھی منڈا ہو, نماز بھی نہ پڑھتا ہو, وہ مشہور ہے کہ یہ سید ہے تو بس اس کے مرید بن جاتے ہیں. اور پیر صاحب پھر وہ زمین و آسمان کے جو کلاوے ملاتے ہیں نا کہ بھاگتے بنتی ہیں. اس لیے پیر کی چار شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ سنی صحیح العقیدہ ہو, یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے چار شرطیں بیان کی. سنی صحیح العقیدہ ہو، دوسرے یہ کہ اس عالم ہو. عالم کی تعریف یہ بیان کی کہ جو مطلب یہ نہیں کہ عالم جو ایک مدرسے سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے. پہلے مدرسے نہیں ہوتے تھے، اب مدرسوں کا رواج ہے، درس نظامی اور یہ سب حادث ہیں، یہ سب بدعات حسنہ ہیں. عالم وہ کہ جو مطلب یعنی کہ تمام تر عقائد سے واقف ہو اور ضرورت کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکالنے کا اہل ہو، تو عالم ہو. اور اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہو، اس میں اپنے سلسلے بیعت میں جیسے کہ اعلی حضرت تو اعلی حضرت سے شاہ علیہ رسول اچھے میاں، پھر بڑھتے بڑھتے غوث پاک تک پہنچتا ہے، پھر غوث پاک سے بڑھتے 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 حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. تو یوں اعلی حضرت کا سلسلہ جو متصل سرکار سے ملتا ہے، تو سلسلہ سرکار سے جا ملتا ہو. اچھا، اور فاسق معلن نہ ہو، علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. تو جیسے داڑھی منڈا ہے یا داڑھی کتراتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، یعنی ایک مٹھی سے کم کر دیتا ہے کترا کر، فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے، گالیاں بکتا ہے، علل اعلان جھوٹ بولتا ہے، علل اعلان قیمتیں کرتا ہے، چگلیاں کھاتا ہے علل اعلان، تو اس طرح کے کبائر کا اگر وہ مرتکب ہے تو ایک کبیرہ گناہ کرے گا تو فاسق ہو جائے گا، علل اعلان کرے گا تو فاسق مولین ہو جائے گا. یعنی اعلانیہ فاسق جو ہے اس کی بیعت جائز نہیں، اس کا مرید ہونا جائز نہیں. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی کی روشنی میں عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
یا سیدی، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟
اللہ اللہ، حنفیوں کے لیے سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. تو اگر کوئی حنفی بھی ہے اور پھر دلیلیں بھی ڈھونڈتا پھرتا ہے تو ظاہر ہے کہ حیرت، وہ حنفی ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے حنفی بنا رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے فعل سے یہ وجوب ثابت کیا ہے کہ وہ ایک مٹھی داڑھی، ایک مٹھی سے زائد جو تھے وہ قطر لیتے تھے. ایک مٹھی سے زیادہ جو اس کو قطرنا سنت ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، بعض بڑھا لیتے، بڑھانا بھی نہیں چاہیے. ایک مٹھی سے متجاوز ہوئی تو کاٹ دیا. مزید آپ کو دلائل چاہیے تو لم اکل دوہا فی اعطاء اللوحا، یہ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، اس میں پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کسی کو نماز میں رونا آتا ہے، پیر صاحب نے کہا ہے کہ مسجد کی جگہ گھر میں نمازیں پڑھو تاکہ ریاکاری نہ ہو.
فرض نمازوں کی جماعت مسجد میں واجب، تو اگر واقعی کوئی اپنے رونے پر کنٹرول نہیں کر سکتا تب بھی اس کو جماعت تو واجب رہے گی، اور اپنے آپ کو ریاکاری سمجھے یہ پیر کا اگر کوئی ایسا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے. شریعت کا حکم ہے کہ جماعت واجب ہے مسجد میں، گھروں میں جماعت جو کرتے ہیں وہ نہیں، مسجد کی جماعت واجب ہے.
سیدی، کیا گھر بیٹھ کر علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کرنے والے کو بھی طالب العلم کہہ سکتے ہیں؟
جی ہاں، وہ بھی طالب علم. علم کا طلب کرنا، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کتب بینی سے بھی عالم بن سکتا ہے، کتابیں پڑھ کر عالم بن سکتا ہے، افواہ رجال سے بھی عالم بن سکتا ہے، یعنی کہ لوگوں سے سن سن کر، علماء سے سن سن کر بھی عالم بن سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کو اس قدر علم کیسے حاصل ہوا؟
مجھے حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے، الحمدللہ، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کا صدقہ ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
ہند میں سیدی قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر موجود پتھر نما عجیب و غریب چیز رکھی ہوئی ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے.
قطب عالم رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف ہے احمد آباد شریف کے ساتھ ایک گاؤں وٹوا، تو وہاں ہم نے حاضری دی ہے. وہ پتھر بھی نہیں ہے، وہ سلب و حضرت سیدی قطب عالم رحمت اللہ علیہ تہجد کے وقت نکلے تو اندھیرا تھا، تو کسی چیز سے آپ کو ٹھوکر لگی، تو آپ نے اس پر ہاتھ لگایا کہ پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، نہ جانے کیا ہے. اس طرح کے الفاظ ان کے ٹٹولتے ہوئے نکلے منہ سے. تو جہاں آپ لگا کہ لوہا ہے کیا پتھر ہے، تو جہاں لوہا فرمایا آپ نے تو وہ لوہا بن گئی وہ جگہ. جہاں آپ کا ہاتھ لگتے ہوئے پتھر منہ سے نکلا وہ پتھر بن گئی، جہاں ہاتھ لگتے ہوئے لکڑی وہ لکڑی بن گئی، اور جہاں ہاتھ لگا کہ نہ جانے کیا ہے تو وہ نہ جانے کیا ہے بن گئی. وہاں سے بعض اوقات انگریز سائنسدان وہ دکھایا ہم کو ادھر مجاور ہوتا کہ وہ کٹنگ کے نشانات ہیں، وہ کاٹ کر نکالا گیا، تو بولا وہ لے جاتے ہیں یہ لوگ کاٹ کے اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ تحقیق نہیں ہو سکی کہ یہ چیز کیا ہے، نہ جانے کیا ہے. اللہ کے ولی کے منہ سے نکلا نہ جانے کیا ہے تو وہ نہ جانے کیا بن گیا. کوئی تحقیق نہیں کر سکتا کہ ہندوا ہے، پتھر ہے، کنکر ہے، مٹی ہے، سونا ہے کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیا. تو وہ اس کا حجم تو زیادہ نہیں ہے لیکن واقعی یعنی کہ آسانی سے اٹھتا نہیں ہے. میں نے دو بار اس کو اٹھایا دو سفر میں کہ اس سال سفر مدینہ نصیب ہوگا یا نہیں، تو الحمدللہ اٹھ گیا، سفر مدینہ نصیب ہوا. اس بار میں نے اٹھایا تو نہیں اٹھ رہا تھا، ایک اس کے لیے نہیں سفر مدینہ کے لیے، کسی اور مشکل کے لیے، تنظیمی مشکل ایک آ پڑی تو اس کے لیے میں نے اٹھ رہا ہوں. تو بہت ہیوی ہو گیا، بڑی مشکل سے اٹھا، تو واقعی وہ مشکلات بھی مجھ پر آئیں تنظیمی طور پر. اب یہ کہ پھر بھی اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے اور یقین بھی نہ کیا جائے اس پر کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے، لیکن یہ کہ ظن غالب ہوتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ دعوت اسلامی جیسی کوئی تحریک نہیں؟ آخر اس تحریک کو دیگر تحریکوں پر کیوں فضیلت دی جاتی ہے؟
المدینہ بھئی، یہ تو واقعی اس کی تو کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، لیکن ظاہری طور پر دعوت اسلامی جیسی تحریک جو زمین پر چلتی پھرتی نظر آتی ہو ایسی کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھی ہو تو مجھے بتانا کہ جس میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی اس طرح دھڑا دھڑ اصلاح ہو رہی ہو، اور بگڑے ہوئے لوگ، بدماش لوگ، قاتل، طرح طرح کے جرائم پیشہ اس میں آ کر مبلغ کا روپ دھار رہے ہو، تو اس لیے مطلب ان مانوں کر یہ دعوت اسلامی جو ہے کہ اس کا کام سب سے زیادہ نمایاں ہے، اور ساری تنظیمیں ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں دعوت اسلامی رکھ دی جائے تو میرا گمان غالب ہے کہ دعوت اسلامی کا پلڑا بھاری ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تو ان مانوں کر بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی جیسی کوئی تحریک نہیں، کہ دعوت اسلامی سب سے بڑی تحریک ہے جو مدینہ شریف کا فیض پاتے ہوئے کراچی سے چلی اور دنیا کے کئی ممالک میں دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئی. ورنہ تنظیمیں ہوتی ہے تو محلے کی انجمن ہوتی ہے، سال میں ایک جلسہ کرا لیتی ہے، گیارہویں شریف کا لنگر کر لیتی ہے، جشن ولادت کی روشنی کر لیتی ہے، بس یہ کونے کھانچے میں تو انجمنیں ہوتی ہیں، اور اپنی انجمن ماشاء اللہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں پھیلی ہوئی ہے الحمدللہ.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی، دعوت اسلامی تنظیم ہے یا تحریک؟
اس کے لیے تحریک زیادہ موضوع لفظ ہے. تحریک کا امپریشن ہوتا ہے کہ بہت بڑی تحریک, حرکت کرنے والی. تو دعوت اسلامی حرکت کرنے والی, کوئی ایسی تنظیم یا انجمن نہیں ہے جو سال میں ایک بار جاگے اور جلسہ کرا کے پھر سو جائے. اس کے تو الحمدللہ ڈبل 12 گھنٹے روزانہ 25 گھنٹے یہ الحمدللہ دعوت اسلامی سرگرم عمل ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ نئے اسلامی بھائیوں کو ملاقات کے ذریعے کیسے قریب کیا جائے.
تو فضائل سے مطلب ذہن بنتا ہے, تو جو جھجکتے ہیں ان کو یہ فضیلت ذہن میں رکھنی چاہیے. سلام میں پہل کرنا سنت ہے, اور کسی سے مسکرا کر پرتپاک طریقے پر ہاتھ ملانا اس میں ثواب زیادہ ہے کہ جب دو مسلمان ہاتھ ملاتے ہیں تو ان میں 70 رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں. اس کے بہت فوائد ہیں. پھر آپ اچھی طرح کسی سے ملو گے, آپ کی وہ وقت پر قافلے میں سفر کر گیا اور وہ نیک بن گیا, اس کی اصلاح ہو گئی, یا جو کچھ اس نے سیکھا آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا. اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. جب مرنے کے بعد پتا چلے گا تو آپ کو شاید یوں ہوگا کہ کاش میں کبھی چین سے بیٹھتا نہیں, لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہتا اور دین کا کام بڑھاتا رہتا. اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آئے کچھ کہا نہیں جا سکتا, ہم اس کے بارے میں کوئی طے نہیں کر سکتا. حضرت میں ایک شخص کا تذکرہ ہے, لبے لباب اس کا یہ کہ اس نے دین کی حمایت میں غالباً 360 کتابیں تصنیف کی, اور اس کے ذہن میں آیا کہ اب تو اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہوگا. پیغام دیا گیا کہ راضی نہیں ہوا, صرف کا کام چھوڑا, عبادت میں مشغول ہوا, او برس تک عبادت کرتا رہا. پھر اس کے ذہن میں خیال ہے کہ اب تو میں نے اتنی عبادت کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا ہوا. پھر پیغام ملا کہ راضی نہیں ہوا. اس کو بھی اس نے وہ جو مستحبات تھے نفلی عبادتیں وہ اس نے چھوڑی, اور لوگوں میں گھل مل گیا, لوگوں سے اچھی طرح ملنے لگا, ان کے کام آنے لگا, ان کے دل خوش کرنے لگا. جیسا ہم اچھی طرح ملیں گے لوگوں کے دل بہت خوش ہوتے, وہ کتنا ملنسار ہے. آدمی اپنا غم بھول جاتا, اگر آپ مسکرا کر ذرا ہاتھ دبا کر ایک جھٹکا دینا ہلکا سا, اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اس طرح ملنے جلنے لگ گیا اور اس بات کی طرف اس کی توجہ نہیں رہی کہ اب ایسا نیک عمل کر رہا ہوں جس سے رب راضی ہو جائے گا. وہ پیغام ملا کہ اب اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
دعوت اسلامی میں مستحبات پر اس قدر سختی کیوں کی جاتی ہے؟
سختی تو نہیں کہہ سکتے, البتہ ترغیب دلائی جاتی ہے. تو یہ مطلب اصول یاد رکھے کہ جب بندے کی شامت آتی ہے نا تو پہلے وہ مستحب چھوڑتا ہے, جب مستحب چھوڑتا ہے تو دل کھلتا ہے اس کا, تو سنت چھوڑتا ہے, جب سنت چھوڑتا ہے تو اور دل کھلتا ہے, تو پھر واجب ترک کرتا ہے, یہاں تک کہ پھر فرائض کا تارک بن جاتا ہے. تو اس لیے مستحب کو ہی مضبوطی سے پکڑ لے تو اندر اسٹوڈے کے مطلب. اب جیسے کوئی مستحب آپ کو بتایا گیا کہ بھائی اس پر عمل کرو, مٹی کے برتن میں کھاؤ, تو اب مٹی کے برتن میں کھانے کا ایسا اہتمام تھوڑی کہ بھائی نمازیں مت پڑھو. نماز تو فرض ہے, انڈر اسٹوڈ ہے, تو پڑھنی پڑھنی ہے, مگر مٹی کے برتن کی طرف اس لیے توجہ دلائے کہ اس کی توجہ کم ہی ہوتی ہے ہماری, چٹائی کی طرف اس لیے توجہ دلائی, یہ بھی سنت مستحبہ ہے. تو یہ اس لیے توجہ دلائی جاتی ہے کہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں, جن مستحبات کی وجہ سے ہم فرائض اور واجبات وغیرہ پر اور مضبوط ہو جائیں. نیز یہ کسی کو معلوم نہیں کہ کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. ممکن ہے کہ یہ مستحب عمل ہی قیامت کے روز جنت میں لے جائے. مستحب عمل کس طرح کارآمد ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کانٹے دار شاخ دیکھی تو اس نیت سے کہ مسلمانوں کا راستہ ہے, بیچاروں کو تکلیف ہو سکتی ہے, اس نے اٹھا کر سائڈ پہ کر دی, اللہ تعالی نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اب بتائیے, نہ وہ فرض تھا نہ واجب تھا, امر مستحب اس کو کہیں گے. کہ اس نے شاخ ہٹا دی اور یہ تکلیف دہ چیز مسلمانوں کے راستے سے ہٹانا یہ صدقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہو گیا. تو یہ ایسا عمل تھا کہ جس میں ریاکاری کا بھی اتنا نہیں، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا چیز ہٹا دے. تو جیسے میں نے آپ سرچ کیا تھا کہ آپ شاپر لے لو اور جو کچرا اور بالوں کے گچھے وغیرہ اڑتے پھرتے ہیں مسجد میں وہ شاپر میں ڈالتے رہو. ظاہر یہ آپ پر واجب تو نہیں کہ اس کو آپ اٹھائیں، لیکن مستحبات ہو سکتا ہے کہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو کہ جو مسجد میں سے ایسی چیز ہٹا دے جو مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہو تو اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا. یار یہ کام تو میں نے بھی کیا جن دنوں میں آزاد ہوتا تھا. فیضان مدینہ زیر تعمیر تھی تو ہفتے کو میں بھی ہوتا تھا، میرے بچے بھی اکثر ساتھ ہوتے تھے، ہم لوگ شاپر لے کر. پہلے اتنی یہ چیزیں بھی نہیں تھا اور الحمدللہ یہ ان کے کرتا تھا یہ کام. الحمدللہ ادھر کی دیوار ہے کوئی بائیں طرف، اب وہ پوائنٹ یاد نہیں ہے، اس کی تعمیر بھی الحمدللہ اپنے ہاتھ سے کی تھی میں نے، سعادت حاصل کرنے کے لیے کچھ اینٹیں میں نے اس پہ الحمدللہ لگائی تھی کہ میری مسجد بن رہی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی جس شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، چلو میں بھی اس میں تھوڑا حصہ لے لوں. اور جس کو عرف عام وہ کیا کہتے ہیں کہاوت محاورہ ہے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لوں. محنت تو کوئی نہیں کی میں نے، لیکن بہرحال یہ اپنی محبت کی بات ہے کہ مجھے محبت ہے فیضان مدینہ سے، فیضان مدینہ میرا ہے. تبھی آپ کا ہے نا، شاپر ہاتھ میں آئے گا نا.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ یقینی طور پر رضا الہی عز وجل کس کام سے حاصل ہوتی ہے؟
اللہ کی رضا کس میں ہے کوئی نہیں جانتا، تو اس لیے کوئی عمل چھوڑا نہ جائے. اور اللہ تعالیٰ کس عمل سے ناراض ہوتا یہ نہیں معلوم کسی کو، اس لیے کوئی نافرمانی کی نہ جائے. یہ اصول یاد رکھیں، کوئی نیکی چھوڑنی نہیں ہے، کوئی گناہ کرنا نہیں ہے. معلوم نہیں کس نیکی پر رب راضی ہو جائے، مستحبی پر راضی ہو جائے. اور کوئی گناہ کرنا نہیں ہے کہ نہ معلوم کس گناہ پر اس کا قہر و غضب نازل ہو، ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹے گناہ پر ہی ناراض ہو جائے. نہ گناہ یہ آگ ہے، چھوٹا گناہ سمجھ لو آگ کی چنگاری ہے. تو چنگاری بھی جلانے کے لیے تو کام دیتی ہے نا، آگ کم ہو یا زیادہ جلانے کے لیے جلانے کا وہ کام کرتی. تو اس طرح چھوٹا گناہ بھی جہنم میں جلا سکتا. تعالیٰ ہم کو ہر گناہ سے محفوظ فرما دے.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی، علماء اہل سنت سے خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
ہزاروں علماء بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، کیسے تاثرات میرے بارے میں لکھتے ہیں جو چھپتے بھی ہیں، اور میری کبھی ان سے ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی، میرے خلاف کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. تو خود ہی اس کے جوابات بھی لکھنے والے علماء ہیں جو لکھ دیتے ہیں، بازار میں چھپ جاتی ہے. نہ لکھنے نہ اعتراض کرنے والوں کو جانتا ہوں، نہ جواب دینے والے کو میں جانتا ہوں. ہاں واقعی جواب لکھتے ہیں الحمدللہ. تو یہ تو آپ کی کوئی بھول ہو رہی ہے لگتا ہے، جس سے آپ کو لگتا ہے کہ علماء اہل سنت آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ شاید ان کی خطا گیری کرتے ہوں گے، ان کی غلطی نکالتے ہوں گے، ان کے ساتھ سلوک نہیں کرتے ہوں گے. تو آپ علماء کا ادب کریں، تعظیم کریں. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، میرے غریب خانے پر بھی کبھی کبھی علماء کرام تشریف لاتے ہیں. تو چند بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ جیسے کوئی سنی عالم آیا میرے پاس تو چائے پانی کے علاوہ، میٹھی میٹھی گفتگو کے علاوہ، پھر میں اس کو چھوڑنے نیچے گھر کے نیچے اترتا ہوں. اور ایسا بھی کیا ہے کہ میں ننگے پاؤں اترتا ہوں، عالم ہے، عالم دین ہے، اس کی تعظیم کرنی، ننگے پاؤں اتر کر میں اس کو گاڑی تک چھوڑتا ہوں. یہاں تک کہ ایک بار تو ایک عالم آئے تھے تو میں ننگے پاؤں کو چھوڑنے کے لیے فیضان مدینہ تک پہنچا تھا. فیضان مدینہ ان کو ابھی اس کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا. اب یہ تو میں نے بولا آپ کو تو پتا چلا تحدیث سے نعمت کے لیے یا آپ کو ایک شوق پیدا کرنے کے لیے ترغیب کے لیے عرض کیا میں نے. تو عالم عالم ہوتا ہے اس کی عزت جو ہے تعظیم ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ میرے عالم یعنی جاہل چاہے کتنی ہی عبادت کر لے وہ عالم افضل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو ہے عالم ہونا یہ اللہ کی صفت ہے. علم جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور عالم جو ہے وہ گویا اللہ تعالی کی ایک صفت کا مظہر ہے. عبادت اللہ کی صفت نہیں ہے. اللہ عبادت نہیں کرتا تو کوئی کتنا ہی عبادت کر لے وہ اللہ کی صفت کا مظہر تو نہیں ہوگا کیونکہ عالم نہیں ہوگا. عالم کا سویا لینا جاہل کی عبادت سے افضل. عالم کا دو رکعت نفل ادا کرنا جاہل کی سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. تو عالم عالم ہوتا عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو اس لیے آپ اگر عالم کی اس لیے میں نے تو بہت ترغیب دلائی ہے کہ ہر مہینے سنی عالم کو 112 روپے تحفتاً پیش کیا کریں. یہ نہیں کر سکتے 12 روپے ہی دے دیں یا مسجد کے امام مؤذن خدام میں تقسیم کر دیں ہر مہینے یہ کام کریں مدنی انعام ہے. تو وہ آپ عمل نہیں کرتے. آپ علماء سے تعلقات بنائیں ان سے مطلب تعظیم کریں. اگر آپ کو اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں تو کم از کم ان سے اچھی طرح پرتباق طریقے سے ملیں ان کو تحائف دیں. جو قافلے ادھر ادھر سفر کرنے جاتے ہیں میں ان کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کوئی چیز اپنی جیسے کراچی سے اندرون سندھ کہیں آپ کا قافلہ کسی مسجد کے لیے گیا سپوز کرو گے مطلب وہ ڈگری چلا گیا قافلہ آپ کا تو وہاں جس مسجد میں آپ ٹھہرتے ہیں وہاں امام صاحب ہیں مؤذن ہے انتظامیہ ہے کراچی سے آپ کوئی تحفہ ان کے لیے مل کر رہے کہ ایک روپیہ نکال کر کوئی 10-15 روپے کا تو تحفہ لے لیا اور ان لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دیا تو دل خوش ہوگا. حدیث پاک میں ہدیہ دو محبت بڑھے گی. تو آپ کر کے دیکھو نا. علماء بہت اچھے ہوتے ہیں اور علماء ہی ہیں جن کی وجہ سے دین کا نظام چل رہا ہے. قرآن یہی ہمیں سمجھاتے ہیں حدیث کی شرائط سمجھاتے ہیں. ہاں کوئی اگر عالم بے عمل ہے یا کوئی عالم ہمارے ساتھ صحیح نہیں چل رہا تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے. ہم اس کی بھی مخالفت نہ کریں. اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہم مخالفت نہ کریں. عالم کے خلاف آپ زبان بندی کر دیں. سنی ہے عالم کسی سنی سے آپ بگاڑے نہیں. کاشفت القلوب میں پڑھا تھا کہ جو عالم کی غیبت کرے گا قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کی پہچانی پر لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے دور. تو کائے کو غیبت کرتے ہیں علماء کو کیوں برا بلا کہتے ہو آپ کا ہوگا کیا. تو علماء کی قدم قدم پر ہمیں حاجت ہے. ہم مسائل کہاں سے پوچھیں گے فتوے کہاں سے لیں گے.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
اگر کوئی نشے کی حالت میں کلمہ کفر کہے تو اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟
نشہ اگر واقعی نشہ ہے تو نشے میں اگر کسی نے کفر بکا واقعی وہ نشے میں وہ کافر نہیں ہوگا. اور اگر نشہ نہیں ہے اور کفر بکا ہوش و حواس کے ساتھ تو اس کی صورتیں بعض فقہی کفر ہوتے ہیں کلامی ہوتے ہیں لزوم کفر التزام کفر اس کی ہے تفصیل. آپ نویں حصے میں بہار شریعت کے مرتد کا بیان یہ پورا چیپٹر ضرور پڑھیں بہت مفید ہے آپ کے لیے.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.
کسی نے واضح کفر بکا تو وہ توبہ کیسے کرے؟
ایمان سے گیا تو نکاح تو ٹوٹا ہی ٹوٹا. بیعت گئی حج کیا تھا وہ گیا سارے اعمال نیکیاں جو بھی کی تھی وہ سب برباد ہو گئے کورا ہو گئے. نئے سرے سے اس کو مسلمان ہونا ہے تو وہ اپنے دل میں اس کلمے سے بیزاری یعنی دل سے جب برا جانتا ہے کہ واقعی یہ کفر ہے اب اس کو زبان سے بھی ادا کرے کہ میں نے جو یہ کہا اس کفر سے توبہ کرتا ہوں. کلمہ پڑھے مسلمان ہو گیا تجدید نکاح کر لے اگر نکاح والا ہے تو کسی پیر کا مرید ہے تو اب بہرحال اسی پیر کا مرید ہونا ضروری نہیں ہے جس کا چاہے ہوئے آزاد ہے، بے شک اسی کا ہو جائے. اور جب کسی سے بیعت ٹوٹے یا کوئی شریعت کے خلاف ہے پیر جس کی بیعت توڑنی بھی ہو تو اس کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اطلاع کریں گے تو پھر فساد ہوگا، چپ چاپ آدمی مطلب بس یہ کہہ دے کہ میں اس کی بیعت توڑتا ہوں، ٹوٹ گئی اس کے لیے کلاڑے اور پھاوڑے اور ہتھوڑوں کی ضرورت تھوڑی رہی بیعت توڑنے کے لیے. بعض اس کو کہنے جاتے تو پھر فساد ہوتا ہے کہ اب میں فلاں کا ہو رہا ہوں آپ کا، مجھے آپ اپنی بیعت سے نکال دو، ناراض ہوتا ہے. تو اگر شریعت کا پابند اگر پیر با شرائط نہیں ہے تو بیعت توڑ دی، اور اس کو بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں کسی صورت سے بھی. اور اگر با شرائط ہے عہد توڑنا ناجائز ہے، یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کی دل آزاری کا باعث سے پتا چلے گا تو دل دکھے گا.
واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.